السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. پچھلے جمعے کو ہم نے محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا ایک بہت ہی اہم خطاب جو کہ کتابچے کی صورت میں بھی ہے، قرآن اور امن عالم، اس پر کچھ تمہیدی گفتگو کی تھی، اور اس کے حوالے سے کچھ بات یہ رکھی گئی تھی کہ یہ امن جو ہے یہ ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کا حق ہے، اور اس امن کو حاصل کرنا یہ کیسے ممکن ہوگا. اصل میں امن کہاں چاہیے؟ باہر، خارج میں. یہ معاشرہ ہمارا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں امن ہونا چاہیے، یہ ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں امن ہونا چاہیے، یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں امن ہونا چاہیے. یہ ایک انسان کا بنیادی حق ہے، اور انسان اول روز سے اسی جنگ میں مبتلا ہے. بات تو عجیب ہے لیکن بات اصل یہی ہے. حصول کس کا چاہیے؟ امن کا. اور کرنا کیا پڑ رہی ہے؟ جنگ. اور اس جنگ کے رستے، اس کے طریقے وہ انسان بناتا آ رہا ہے، پتہ نہیں کیسے، کس طرح، کون کون سے نظاموں کے ذریعے اپنی عقل کو تھکا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ امن حاصل ہو جائے. اور جو بات آپ کے سامنے لاسٹ ٹائم بھی رکھی، اور وہ یہ کہ اگر دنیا میں امن چاہیے تو ایک ہی اس کا طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے بنانے والے نے جو نظام دیا ہے اس نظام کو نافذ کیا جائے. جو دنیا کا بنانے والا ہے، جو خالق ہے، جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے، جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اس کو پتا ہے کہ کیا طریقہ ہوگا کہ جس کے ذریعے اس دنیا میں امن آئے. اس کے علاوہ، اس کی مخلوقات ہے نا سب، ایک خالق ہے، باقی سب کون ہے؟ مخلوق. اس کی مخلوق میں سے ظاہر ہے سب سے اشرف تو انسان خود ہی ہے، عاقل، عقل مند ترین اللہ نے بنایا ہے اس کو، عقل بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے. تو دنیا کے سب سے زیادہ باشعور، عقل مند، سمجھدار انسانوں کا ٹولہ جمع کر کے اور ان سے کہا جائے کہ ایک نظام بناؤ جو نظام اس بات کا ضامن ہو کہ دنیا میں امن آ جائے، اور وہ سب اپنی بہترین صلاحیتیں لگا کر کوئی نظام بنائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نظام اس قابل ہو کہ وہ دنیا میں امن لا سکے، کیونکہ انسان کی عقل بہت محدود ہے. انسان بہت بہت محدودیت کے ساتھ، اب دیکھیے عقل کی بات کی نا، اب اس بات کو سمجھے، عقل کا انحصار کس پر ہے؟ حواس پر. میں جو دیکھ رہا ہوں، جو سن رہا ہوں، جو محسوس کر رہا ہوں، یہی وہ ذریعہ ہے جو میری عقل کو نورش کر رہا، یعنی اس کو کھلا پلا رہا ہے، اس کو غذا دے رہا ہے. یہ ذریعے کتنے محدود ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ میرے سامنے پلر ہے، مجھے اس کے ادھر کی چیز نظر نہیں آ رہی، اور وہاں جو بیٹھے ہوئے ان کو میں نظر نہیں آ رہا، بس یہ محدود، یہ دیکھیں نا، یہ حد ہے میری نظر کی. یہ یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں سامنے جیسے ادھر دیکھیں باہر کی طرف، تو تھوڑی دور بعد کا جو حصہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، چاہے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ بھی ہو، لیکن محدودیت سنائی دینے کی ظاہر سی بات ہے. پہلے بھی مثال دی تھی کہ ابھی ایک میں بول رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں، ابھی دو مل کر بولنا شروع ہو جائیں کسی کو کچھ سنائی نہ دے گا. اتنی محدودیت کے ساتھ ہے نا یہ ہمارا دیکھنا، سننا، محسوس کرنا، تو ہماری عقل بھی بہت محدود صلاحیت رکھتی ہے. اتنی محدود عقل کے ساتھ، اس لامحدود قدرت رکھنے والے رب کے ساتھ مقابلہ، ذرا تصور کرے انسان، یہ مقابلہ ہی تو ہے نا. ایک نظام اس نے بنا کر دیا ہے کہ اس نظام کو چلاؤ، ایک نظام انسان لے کر آئے بولے میں تو اس نظام کو چلاؤں گا، یعنی رب کے دیے ہوئے نظام سے مقابلہ کر رہا ہے اپنی عقل سے. ایک چھوٹا سا 3-4 سال کا بچہ جو ہے وہ ایک 40 سال کے آدمی کے ساتھ کھڑا ہو کر اگر بحث کرے کسی بات پر آرگیومنٹ کرے تو کیا عجیب منظر ہوگا. اور یہ تو جو میں نے مثال دی یہ بھی مثال فٹ نہیں ہوتی, کہاں انسان کہاں یہ مخلوق جس کی کوئی حیثیت نہیں ذرہ برابر بھی نہیں اس رب کے سامنے جو خالق کائنات ہے جو پروردگار ہے اور اس نے ایک نظام بنا کر دے دیا کہ اس کو چلاؤ اور اب انسان کہے کہ نہ بھائی میں تو نہیں میں تو اپنے حساب سے چلوں گا تو نتیجہ کیا ہوگا. ہمارا جو موضوع ہے اس سے اس کا تعلق کیا ہے, نتیجہ یہ ہے کہ امن برباد ہوگا, نہ تو یہ خارج میں امن ملے گا نہ اندر اپنے باطن میں امن ملے گا. اندر بھی لڑائی چلتی رہے گی, یہ ذات بھی ٹھوکرے کھاتی رہے گی. آج کی ٹرمز جو ہم استعمال کرتے ہیں آج کی اصطلاحات جو ہم نے سیکھ لی ہیں کہ ڈپریشن ہے فرسٹریشن ہے, یہ ڈپریشن فرسٹریشن یہ تناؤ یہ پریشانی یہ لازمی نتیجہ ہوگا اس بات کا کہ اگر اس جسم پر میں اللہ کا دیا ہوا نظام نافذ نہ کروں. اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ اصل میں امن کہاں پیدا کرنا ہے, اصل میں امن کس جگہ چاہیے وہ انسان اپنے باطن کو اگر دیکھے تو اصل وہ ہے مسئلہ. یہ پوری کائنات جو ہے نا اس کا فوکس کیا ہے, اس کا ارتکاز کہاں پر ہے, اس کا محور کیا ہے, یہ انسان ایک فرد. اگر میں اپنے اندر امن میں ہوں امن میں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اپنے ارد گرد امن پھیلاؤں گا. ایک جگہ چار لوگ بیٹھے ہوئے چاروں امن میں ہیں تو آپ ان چاروں سے مل کر جو سچویشن بن رہی ہے جو منظر نظر آ رہا ہے چاروں بیٹھے آپس میں بات کر رہے ہیں اس منظر میں آپ کو امن نظر آئے گا پیس نظر آئے گا اطمینان نظر آئے گا. ان چار میں سے ایک آدمی بھی اگر خدا نہ خواستہ اپنے اندر بیلنس نہیں رکھا ہوا امن نہیں رکھا ہوا اس کے اندر فرسٹریشن ہے اس میں غصہ ہے اس میں ناراضگی ہے اس میں بیزاری ہے تو وہ ایک آدمی باقی تین کو بھی برباد کر دے گا اور اس کے اندر کا یہ غصہ اس پورے ماحول کو کیا کرے گا ڈسٹرب کرے گا. یہ جتنے مجرم قسم کے لوگ ہیں بددیانت لوگ ہیں ان کا جو اندر کا غصہ ہے جس کو یہ نکال رہے ہیں جرم کر کے لوگوں کا مال کھا کے لوگوں کو لوٹ کر لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے یہ ان کے اندر کیوں ہے, ظاہر ہے وہ امن نہیں ہے نا اندر اطمینان نہیں ہے اندر. یہ اطمینان ان کو مل جائے ان کو سکون مل جائے تو انہوں نے بھی اپنے ارد گرد کیا دینا ہے پھر محبت دینی ہے پیار دینا ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شریعت کو اگر آپ دیکھیں قرآن کو دیکھیں حدیث کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کو اگر دیکھیں آپ کے انداز زندگی کو آپ دیکھیں تو اس ساری چیز کو اگر ایک جملے میں کہا جائے تو اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک فرد کو سکون مل جائے اطمینان مل جائے امن مل جائے امن. اور یہ امن کب ملے گا جب اس کو یہ یقین ہو کہ یہ دنیا عارضی ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے یہ ایک آزمائشی ایک ایسا فیز ہے جس میں مجھے تھوڑے دن کے لیے ڈالا گیا ہے یہاں پر صرف مجھے ڈال کر دیکھا جا رہا ہے کہ میں پرفارم کیسا کرتا ہوں میں اپنے حصے کا کام کرتا ہوں کہ نہیں کرتا اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھے اگر بھیجا ہے تو کوئی وجہ ہے اس کی اور مجھے واپس پلٹ کر اس کے سامنے جانا ہے اور جو کام جو کردار جو اسکرپٹ جو رول اس نے مجھے دیا ہے اس دنیا میں بھیج کر میں اگر اس کو صحیح ادا کروں گا تو میں کل وہاں کامیابی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو سکوں گا. اور مجھے جو دنیا میں بھیج کر میرے رب نے میرے ساتھ جو آزمائشیں لگائی ہیں جو مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں بظاہر نظر آنے والی تکلیفیں ہیں یہ تو اس رول کا حصہ ہے اور اس میں مجھے سرخرو ہو کر نکلنا ہے تاکہ میں ثابت کر سکوں کہ میں جنت میں جانے کے قابل ہوں اپنے رب کا بندہ ہوں. شیطان اس میں میری آزمائش کے لیے چھوڑا گیا ہے جس کا کام ہی کیا ہے مجھے راہ سے بھٹکائے اور مجھے زیب و زینت دکھا کر اس دنیا کے اندر گمراہ کرے اس سے مجھے بچنا ہے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بچا کر اور مجھے منزل اپنی پانی ہے رب کی رضا. یہ جتنا اس بات پر یقین ہوگا میرے اندر امن اترے گا. امن کیا ہی وہ خوبصورت بات ہے. حکایتیں جو ہے نا یہ بنانے والے ہمارے اکابرین نے انسان کی نفسیات اور اس کی فطرت کے حساب سے یہ تھیمز بنا بنا کر اسی لیے رکھی ہیں تاکہ انسان کو کوئی بات سمجھ آئے. وہ ایک حکایت ہے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جاؤ اور ایک ایسی چیز لے کر آؤ میرے سامنے کچھ ایسا کہ جس کو دیکھ کر اگر میں بہت افسردہ ہوں تو میں خوش ہو جاؤں اور اگر میں بہت زیادہ خوش ہوں تو میں افسردہ ہو جاؤں. لوگ بڑے پریشان ہو گئے, بھائی ایسی ایک ہی چیز کیسے ہو سکتی ہے جو خوش کو افسردہ کر دے اور افسردہ کو خوش کر دے. تو ایک چالاک وزیر جو تھا سمجھدار, اس نے پھر بالآخر ایک لا کر بادشاہ سلامت کے سامنے ایک جملہ جو ہے وہ رکھا. وہ جملہ کیا تھا, کیا تھا بھائی, بڑا مشہور قصہ ہے, یہ وقت بھی گزر جائے گا. بس یہ تھا سمپل, یہ وقت بھی گزر جائے گا. تکلیف میں ہیں, پریشانی میں ہیں, بیماری میں ہیں, ٹینشن میں ہیں, پتہ نہیں کس کس. او بھائی ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنی زندگی کے کتنا تکلیف دے وقت بھی گزارا, ختم ہو گیا نا, گزر گیا, گزر گیا نا, وہ دکھ وہ تکلیف ختم ہو گئی. اچھا ہم میں سے کتنا خوشی کے کیسے لمحات گزارے, خوشی بے انتہا گزر گئی, رکا تو نہ خوشی کا وقت نہ غم کا وقت, گزر گیا. اب یہ خوشی اور غم آیا کیوں تھا, یہ دیکھنے آیا تھا, جج کرنے آیا تھا کہ میں کیا کرتا کیا ہوں اس میں. اگر غم کے وقت میں نے صبر کیا تھا تو میں کامیاب, اور خوشی کے وقت میں نے شکر کیا تھا تو میں کامیاب, اور خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کر سکا, مارے گئے. گزر تو گیا, وقت تو گزر گیا, رات بھی گزر گئی, دن آ گیا, دن بھی گزر گیا, رات آ گئی. نہ دن نے ہمیشہ رہنا ہے نہ رات نے ہمیشہ رہنا ہے. میں آج جوان ہوں کل مجھے بوڑھا ہونا ہے. ایک مسلمان کے لیے جوانی بھی نعمت ہے, بڑھاپا بھی نعمت ہے. آپ سمجھیں اس بات کو. ایک جوان اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میرے اندر یہ طاقت ہے, یہ توانائی ہے, اس کو دین کے لیے لگانا ہے مجھے, اللہ نے یہ جوانی اس لیے دی. اور ایک بوڑھا شخص بے قرار ہو, بےتاب ہو, اپنے رب سے ملنے کی خواہش لے کر اور اپنی زندگی کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھ سے یہ زندگی گزروائی ہے, یا اللہ تو نے مجھے اتنا موقع دے دیا. ایک بوڑھا آدمی یہ سوچ سوچ کر اپنے رب پر قربان ہوئے چلا جائے کہ یا اللہ تو نے پوری زندگی گزار کر مجھے یہ موقع دیا کہ میں تیری طرف پلٹوں, تیری طرف رجوع کروں, اپنے گناہوں کی معافی مانگوں, اور یہ جو وقت میرے پاس بچ گیا ہے تیرے ذکر و اذکار میں اور جو کچھ میں نے سیکھا ہے اسے بعد والوں کو سکھانے میں, سمجھانے میں صرف کروں. کتنی بڑی نعمت ہے یہ بڑھاپا جن کو نہ ملا. کل حسرت سے وہ کہیں کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں مل جاتا, ہم بھی دیکھ لیتے اپنے پیچھے پلٹ کے, گناہوں سے توبہ کرتے, ہم بھی رب کی طرف پلٹتے. کتنوں کو یہ موقع نہیں ملا, تو جن کو مل گیا اللہ نے ان پر کتنی بڑی نعمت کی. ایک شخص کی اولاد ہے تو وہ اولاد کو دیکھ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ اس پر محنت کروں گا تاکہ کل جنت میں جانے کا سبب یہ بن سکے. ایک شخص کو مال ملا ہے, دولت ملی ہے, اور اگر اس کو یہ ترتیب پتا ہے اور اس کو یہ کنسپٹ پتا ہے کہ یہ مال و دولت جو اللہ نے دی ہے میری آزمائش کے لیے تاکہ میں اس کو استعمال کروں اور اپنے رب کو راضی کروں, ذرا سمجھیے یہ مالدار آدمی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ ایک مالدار آدمی جو نیک ہو وہ کتنی بڑی نعمت ہے. بڑی مثال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی, مثال ہمارے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عثمان جو دل میں آئے اب تم کرو, اس حد تک رب تم سے راضی ہے کہ اب جو بھی دل میں آئے تم کر سکتے ہو, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. کیا چیز تھی ان کے پاس, یعنی وہ ایمان, وہ تقوی, وہ سب کچھ تھا, لیکن ان کی جو سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ان کو, وہ دولت, اور اس دولت کو کس طرح انہوں نے اللہ کی راہ میں لگایا کہ اللہ کو بھی راضی کر لیا, اللہ کے رسول کو بھی راضی کر لیا. تو دولت اور مال اگر ایک شخص کے پاس ہے جو نیک ہے, اگین دیکھیے موضوع پہ آ جائیے, امن میں ہے, امن میں, اطمینان میں ہے, تو یہ شخص بڑی نعمت ہے. اس کی وجہ سے معاشرے میں کتنا امن آئے گا, ایک شخص باصلاحیت ہے، اللہ نے اس کو ذہانت دی ہے، ذہین، اور اس کے پاس یہ نعمت ہدایت کی ہے، وہ امن میں ہے، امن میں، وہ کتنا بڑی وہ نعمت ثابت ہوگا اس معاشرے کے لیے، وہ اپنی ذہانت کو اس معاشرے کی فلاح بہبود کے لیے لگائے گا. اس کے مقابلے میں ایک شخص جس کے پاس مال و دولت ہے لیکن امن سے محروم ہے. اور آپ مجھے کہنے دیجئے یہ امن کیا ہے؟ یہ ایمان ہے نا، ایمان، یہ اطمینان، یہ صبر و سکون ایمان کے ساتھ ہے. اس کو یہ ایمان میسر نہیں ہے، اس کو امن میسر نہیں ہے، وہ پریشان ہے، وہ غصے میں ہے، وہ انتقامی جذبے کے ساتھ جی رہا ہے نا، لہذا وہ اپنی مال و دولت کو اس معاشرے کے بگاڑ کے لیے استعمال کرے گا، لوگوں کو مزید بربادی کی طرف لے جانے میں اپنا کردار، بہت بڑی زحمت ثابت ہوگا اس معاشرے کے لیے. ایک ذہین آدمی امن میں نہیں ہے، کتنی بڑی مصیبت بن جائے گا وہ لوگوں کے لیے. وہ ایسی ایجادات کرے گا، وہ ایسی چیز لے کر آئے گا جس سے لوگوں کے اندر اور بربادی اور مصیبت آئے، وہ اور شیطنیت کی طرف جائیں گے. تو اس امن نام کی قیمتی دولت جو انسان کے اندر بھی چاہیے، اور اسی کا میں بار بار جو عرض کر رہا ہوں، اصل تو یہ ہے کہ انسان کو امن مل جائے، اس کو مل جائے گا تو پوری دنیا میں امن میں آ جائے گا، خود بخود آ جائے گا. اس امن نام کی اس قیمتی دولت کو ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کون سی رسی ہے کہ جو میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں چھوڑی ہوئی ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں جو انسان کو امن میں لے آتے ہیں، جو اس کو حقیقت کا رخ دکھاتے ہیں، جو ریالٹی سے اس کو تعارف کرواتے ہیں، جو زندگی کی حقیقت اس کے سامنے رکھتے ہیں، جو ہر مصیبت، غم، پریشانی، دکھ میں اس کو دلاسہ دیتے ہیں، جو خوشی کی انتہائی کیفیات میں اس کو شکر کی طرف راغب کرتے ہیں؟ وہ قرآن کے الفاظ ہیں، وہ کلام اللہ ہے. یہ قیمتی دولت ہوا خیر مما یجمعون، یہ سب سے بڑھ کر ہے جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں، اس میں سے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا خزانہ، سب سے قیمتی الفاظ اس دنیا، اس کائنات میں وہ قرآن کے الفاظ ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ رب کائنات کے الفاظ ہیں، یہ وہ گفتگو ہے جو اس رب نے اپنے بندے سے کی ہے. ان کا پڑھنا، ان کا سمجھنا، بلکہ اس سے بھی پہلے اس پر ایمان لانا، اس پر یقین رکھنا، اور پھر یہ ہے کہ اس کا پڑھنا، سمجھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا. اب دیکھیے، یہی وہ جنگ ہے جو جاری ہے. ایک شخص کو امن مل گیا الحمدللہ، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ جو دوسرا ہے اس کو نہیں ملا، ابھی دوسرے کو نہیں ملا. تو اس شخص کے اندر جو جنگ جاری ہے، اس کا اظہار وہ کرے گا اپنے باہر، اور نتیجتاً کیا ہوگا؟ اس شخص کا ایمان یا اس کا امن بھی مجروح ہوگا، مصیبت میں آئے گا. ایک مجرم، ایک مجرم، وہ جو پرانا محاورہ ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو کیا کر دیتی ہے؟ گندا کر دیتی ہے. پوری بالٹی میں صاف شفاف پاک پانی ہو اور ایک قطرہ نجاست کا اس میں ڈال دیں تو پورا پانی کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. ایک ایسا شخص جو ذہنی طور پر مضطرب ہے، بیچارہ بیمار ہے، شیطنیت کی بیماری ہے اس کو، اور اس شیطان نے اس کو ایسا باولا کر دیا ہے کہ اپنے ہی رب سے معاذ اللہ انتقامی جذبے کے تحت جی رہا ہے. نتیجتاً وہ کیا کرے گا؟ وہ اس انتقامی جذبے کا شکار کرے گا دوسرے لوگوں کو، معاشرے کا امن برباد کرے گا، ظلم کرے گا، استحصال کرے گا، انسانوں کو اپنا غلام بنانے کی جدوجہد کرے گا. اب ایسے شخص کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن اور حدیث سے جو بات ملتی ہے، پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ اس کو دعوت دی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو راغب کیا جائے، اس کو کہا جائے کہ اللہ کے بندے یہ نہ کرو جو تم کر رہے ہو. اس کا آغاز پیار سے ہوگا، محبت سے ہوگا. اس آغاز میں اگر وہ گالی بھی دے گا تو جواب میں دعا دی جائے گی، وہ پتھر مارے گا تو پھول پیش کیا جائے گا. پوری 13 سالہ مکی زندگی ذہن میں لے آئیے نبی اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کے اصحاب کے ساتھ، اور آپ کس طرح پیار و محبت سے ان کفار کو، مشرکین کو اور ان سرداروں کو دعوت دیے چلے جا رہے ہیں، ان کا ظلم سہے چلے جا رہے ہیں، ان کے تانے سہے چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک وقت یہ آ جائے کہ واقعتاً اب ثابت ہو گیا کہ یہ سامنے والا آدمی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہونا. یہ ڈنڈے کا یار جس کو اردو میں کہتے ہیں یہ وہ ہے. اور پھر اللہ نے ترتیب بنائی نا سورہ حدید میں جو بات آئی وہ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. اب یہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا مقصد ہی شیطان کی پوجا ہے, اب یہ باتوں سے نہیں مانیں گے. اب ان کا دعوت پہلے, لیکن بات وہی سمجھیے کہ حق پورا ہودا ہو پہلے لیول پہ نہیں نتیجہ نکال لیں گے کہ سامنے والا شخص تو بھائی ہے ڈنڈے کا یار ہے. نا نا نا, پہلے اپنی حجت تمام ہو, اور جب یہ ثابت ہو گیا اتنے لیول پر محنت کرنے کے بعد بھی سامنے والا, اور یہ کب ہوگا جب سامنے والا مارنے پر اتر آئے, یہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات. آپ دیکھیے جتنے بھی انبیاء نے رسولوں نے اپنی قوموں کو آ کر دعوت دی اور اس دعوت کے نتیجے میں جو بھی تکلیفیں آئیں وہ سہتے رہے سہتے رہے سہتے رہے, یہاں تک کہ جو قوم نے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. اب یہ گویا نشانی ہوتی ہے کہ باپ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اب ان کی اصلاح ہو سکے, اب تو ان کا کیا کرنا پڑے گا بھائی, علاج کرنا پڑے گا, اب تلوار اٹھانی پڑے گی. پچھلی امتوں میں ترتیب کیا رہی, انہوں نے رسولوں کے قتل کا ارادہ کیا, اللہ نے اپنے رسول کو بچایا اور آسمان سے آفت آئی اور قومیں تباہ ہو گئیں. قوم عاد ہے, قوم نوح ہے, قوم لوط, یہ ساری قوموں کی مثال قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. قوم سمود, البتہ آخری زمانہ یعنی اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اللہ نے اپنی اس سنت کو اندر تبدیلی صرف کیا کی, وہ یہ کہ اب آسمان سے آفت نہیں آئے گی بلکہ اہل ایمان کی تلواریں جو ہیں وہ عذاب بن کے ٹوٹیں گی ان کفار کے اوپر. اور ہوا یہاں بھی یہی ہے, جب کفار مکہ اس لیول پر آ گئے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش انہوں نے کی ہے, ہم وہ پورا واقعہ جانتے ہیں تفصیل میں ہم نہیں جا رہے, ہجرت کے لیے جب آپ نکل رہے ہیں تو یہ بدبخت تو آ گئے نا تلواریں لے کر, یہ وہ کوئی لمحہ ہے کہ اب یہ عذاب کے مستحق ہو گئے, اب اللہ کی سنت یہ ہے کہ اب ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن تبدیلی کیا تھوڑی سی آئی, کیونکہ یہ قیامت تک دین چلنا ہے, لہذا اب یہ نہیں ہوگا کہ آسمان سے زلزلہ یا پتھر یا آگ آ جائے, بلکہ اب کیا ہوا کہ وہ اہل ایمان جو گئے ہیں اب وہ آئے ہیں تلواریں لے کر اور وہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا بن کر برسے ہیں. اس کی ایک پوری ترتیب ہے, ترویج ہے اس کی پوری. لہذا جب دعوت کی حجت مکمل ہو گئی اب یہ ہے کہ قتال کا مرحلہ ہے, اب جنگ کا مرحلہ ہے, اور اللہ کے بندے شیطان کے پجاریوں کے ساتھ جنگ کریں گے. اور پھر دیکھیے قرآن نے جہاں محبت شفقت پیار کی دعوتیں لٹائی ہیں وہیں جب یہ اسٹیج آ جائے تو پھر قرآن کے الفاظ دیکھیے, جہاں ملائیں مارو پکڑ کے ان کی گردنیں اڑاؤ ان کی, پھر کوئی رعایت نہیں ہے. اس لیے مستشرقین جب کبھی قرآن کی یہ والی آیات پڑھتے ہیں تو ہل جاتے ہیں, کہتے ہیں لو بھائی یہ قرآن تو مرنے مارنے کا حکم دے رہا ہے, یہ تو جنگ اور قتال کا حکم دے رہا ہے. تو قرآن کے جاننے والے سمجھتے ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک موقع پہ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن, تمہارے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تم اس کے ساتھ بھلا کرو, وہی قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرتا ہے کس سے؟ قتال کرنے والوں سے, جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. تو یہ جو بیلنس ہے اس کو سمجھیے, حاصل کیا ہے امن, اس کا رستہ وہاں سے نکلے. ایک آدمی اپنے اندر امن لائے گا, ایمان کی کیفیات اپنے اوپر تو طاری کرے, پہلے اللہ پر یقین پورا کرے, قرآن کے ساتھ جڑے, اس رسی کو تھامے. جب اسے اطمینان اور امن مل جائے جیسے صحابہ کو مل گیا تھا, اب صحابہ کو امن مل گیا تھا اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ ان کی زندگی اٹھائیے اور دیکھیے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ذرا پڑھتے جائیے کہ وہ کفار کس طرح سے ان کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں, ان کے جسم کے اعضا کاٹ رہے ہیں اور وہ مسکرا رہے ہیں. کافر کہہ رہا ہے کہ کیا خیال ہے تم یہ اس بات کو پسند نہ کرو جس اذیت میں تم ہو, تمہاری وہ انگلیاں کاٹ رہے ہیں, وہ جسم کی بوٹیاں کاٹ رہے ہیں, وہ ناک کاٹ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس بات کو پسند نہ کرو گے کہ تمہاری جگہ یہاں محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم, اور تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تو اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ میری جگہ ان کا ایک بال بھی یہاں پر ہو. قصبے کا موقع ہے, دو صحابہ ہیں, ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, رات کا پہرا ہے, ایک کہتے ہیں آپ آرام کریں ابھی میں کھڑا ہوا ہوں پھر میں رات کو آدھی آپ کو جگا دوں گا پھر آپ کھڑے ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھائی یہ کھڑے ہو گیا کرنے لگا اب کرنا کیا کھڑے ہو گئے نیت مان لی نماز کی. وہاں سے کفار کا ایک ٹولہ جالا دیکھا اندھیرے میں سامنے کوئی انسان نظر آ رہا ہے چیک کرتے ہیں انہوں نے تیر مارا آ کے تیر لگا یہ کھڑے ہوئے نماز میں دوسرا تیر لگا تیسرا تیر لگا چوتھا تیر لگا یہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ انسان نہیں ہے کوئی وہ نکل جاتے ہیں وہاں سے. یہ اپنی نماز پوری کر کے اگلے کو اٹھا رہے ہیں اگلا حیران ہو کے خیال دکھا آپ مجھے اٹھا تو دیتے کہہ رہے ہیں سورہ کہف پڑھ رہا تھا دل نہیں کیا کہ اس کو ادھورا چھوڑوں. کون لوگ ہیں یہ کہاں سے آئے تھے آسمان سے ٹپکے تھے یہ انسان نہیں تھے. غزوہ تبوک کا موقع ہے 400 میل کا سفر ہے 60 ڈگری ٹیمپریچر ہے کھانے کی قلت کا یہ عالم ہے کہ ایک کھجور 3 صحابہ کی ایک دن کی خوراک ہے. تو ایک صاحب بھی اپنے منہ میں اس کھجور کو لے کر گما رہا ہے چبا نہیں رہا قطع خرچ ہو جائے گی گما رہا ہے صرف چوس رہا ہے پھر نکال کے دوسرے کو دیتا ہے وہ اپنے منہ میں گماتا ہے تیسرے کو دیتا ہے وہ اپنے منہ میں. یہ سفر طے ہو رہا ہے اس کیفیت میں طے ہو رہا ہے اور مجال ہے کہ کسی ایک اطلاع بھی ہمیں ہو اس تاریخی واقعے میں کہ کسی کا بھوک کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہو پیاس کی وجہ سے نہ 30,000 کا لشکر ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں برا ایسا ندی دریا ہے راستے میں سامنے والے مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں قلعہ ہے اور وہ کہتے ہیں جی ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی عبور کر سکے اطمینان سے بیٹھے ہیں. یہ پہنچتے ہیں وہاں اپنا لشکر لے کر نیچے اترتے ہیں اللہ سے ایسے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ تیرے بندے لے کر آیا ہوں تیرے نام کو یہاں نافذ کروانے کا ارادہ لے کر آیا ہوں تو مدد فرما. اس کے بعد اپنی ذرا سمیت لوہے کے وہ غرق ہیں پورے لباسوں میں سامان ہے دریا میں اتر جاتے ہیں ان لہروں میں جن کے اتنی اونچی کے کہنے والا کہے کہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی پار کر سکے اور پورا لشکر صحیح سالم تیر کر دریا سے ادھر نکل جاتا ہے. وہ جو قلعے پر کفار پہرہ دے رہے وہ چیختے ہوئے بھاگتے ہیں کہ خدا یہ انسان نہیں ہے یہ تو جن ون ہے کوئی اور مخلوق ہے. یہ صحابہ ان کو کیا مل گیا تھا؟ ان کو امن مل گیا تھا, ان کو اطمینان مل گیا تھا. اما عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کیا حجرہ ہے ان کا, اتنا حجرہ ہے ان کا کہ ایسے کر کے ہاتھ یعنی وہ ہم نے مشہور سنا ہے نا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب قیام میں کھڑے ہوتے تو آپ اپنی ٹانگیں پھیلا لیتی جب آپ سجدے میں جاتے اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی. چولہے کے بارے میں فرما رہی ہیں کہ 3 چاند دیکھ لیے اور چولہا نہیں جلا ہے, گھاس اگائی ہے گھاس. یہ خاتون کی آنکھ میں آنسو آتا ہے رسول اللہ کے چہرے مبارک پر گرتا ہے. اب ذرا سوچئے یہ عالم ہے دنیاوی لحاظ سے اور آنسو گرا ہے. رسول اللہ پوچھتا عائشہ کیا ہوا, کس بات نے تمہیں رلایا؟ کہتی ہیں اللہ کے رسول جہنم کی یاد آ گئی. یعنی بھوکی ہیں گھر میں یہ عالم ہے, یہ لگژریز اور ہماری جو مسائل ہیں ذرا تصور کیجئے یہ گھر ہے یہ گھرانہ ہے اور رونا کس بات پہ آ رہا ہے؟ جہنم کی یاد آئی ہے اس پہ رونا آ رہا ہے. جناب فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ کیا امن ملا ہے ان کو؟ کیفیت یہ ہے کہ وہ جب چکی پیس رہی ہیں گھر میں تو ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے جو اپنے والد محترم کو دکھانے آ رہی ہیں. اور والد کون ہے؟ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی میں تمہیں ایسی شے نہ بتاؤں کہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہو جائے. تو تسبیح بتا رہے ہیں کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لو, 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لو. ذرا تصور کیجئے اس واقعے کو جوڑنے کو, وہ لا رہی ہیں دنیا کا ایک مسئلہ اور ان کو دے رہے ہیں تسبیح اور وہ اطمینان سے خوش واپس جا رہی ہیں. امن امن دے اللہ کے رسول کے پاس مسئلہ لے کر آئیں, آپ نے کیا کر دیا؟ مسئلہ حل کر دیا, امن میں آ گئیں الحمدللہ. اور مسئلہ کیا ہے ان کا؟ مسئلہ سنیے حضرت فاطمہ کا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے وقت لے کے چلنا, میں نہیں چاہتی کسی کی نظر دن میں مجھ پر پڑے. مسئلہ سمجھے نا آپ, ہمارے مسئلے دیکھیں اور ان کے مسئلے دیکھیں, ہماری آسائشیں لگژریز اور ہماری دنیاوی نعمتوں کو ذرا دیکھیں اور ہماری شکایتیں سنیں اور ان کی دنیا کو دیکھیں اور ان کے مسائل سنیں. امن مل گیا تھا, امن. یہ امن جس کو مل جائے, یہ اطمینان جس کو مل جائے, یہ باطنی کیفیات میں یہ تلاطم یہ طوفان جو ہمارے اندر چل رہے ہیں, شکوے ہیں شکایتیں ہیں لڑائیاں ہیں ناراضگیاں ہیں, ہر شخص دوسرے سے ناراض ہے، ہر شخص دوسرے سے بیزار ہے، ہر کوئی دوسرے کے چکر میں دوسرے کو سیدھا کرنے، اپنے آپ کو بھولا ہوا، دوسرے سیدھے ہو جائیں، دوسرے نیک ہو جائیں، دوسرے ابے بھائی میں کہاں ہوں، یہ اندر کی بیزاری، یہ ناراضگی جس نے ہمیں پاگل کر دیا، کیوں امن نہیں ہے ہمارے اندر، اور یہی وہ بے امنی ہے، بے سکونی ہے جو فرعون میں تھی، نتیجتاً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بن گیا، وہ معاذ اللہ اللہ کا دشمن بنا، یہ غرور اس کو لے ڈوبا، یہ جتنے بڑے بڑے ہٹلر کی مثال لیں اور پتہ نہیں، یہ جو سہونی آج دنیا کے اندر جو دنیا کو غلام بنا کر ان کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں، اور ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ قرآن۔ سمجھیے اس بات کو، اس وقت نظام باطل کا سب سے بڑا دشمن اس دنیا میں وہ قرآن ہے، لہذا قرآن کو کسی صورت وہ آگے آنے نہیں دینا چاہتے، قرآن کے نظام کی کوئی بات کرے گا تو وہ ان کا دشمن ہے بس، اور اندیشہ ان کو کیا ہے کہ یہ بظاہر بے ضرر نظر آنے والے دنیا دار بیکار کے مسلمان ہیں، بس داڑھی ٹوپی کو اسلام سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس پانچ وقت کی نماز کو اسلام سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس ان سے ان کو خطرہ اصل میں کیا ہے کہ کہیں قرآن کی طرف نہ پلٹ جائیں، یہ قرآن کے نظام کی بات نہ کرنا شروع کر دیں، یہ قرآن کے احکامات کے نفاذ کا کہیں تقاضا لے کر کھڑے نہ ہو جائیں، ہماری تو مصیبت آ جائے گی، باطل ختم سمجھو پھر تو، عیاشی ختم اس باطل نظام کی، پھر تو اللہ کا بندہ بن گیا، ایک شخص تو اللہ کا بندہ بننے والا تو کسی بندے کا بندہ نہیں بنے گا، وہ پھر کسی بندے کی غلامی نہیں کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعارف جو پیش کیا گیا، کیا خوبصورت، وہ سمجھیے اس بات کو کہ سلام ہو اس پر کہ جو اللہ کے غلاموں کو اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے تشریف لائے، اللہ کے نبی کا ایک تعارف سمجھیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر کس کی، ان کے خالق حقیقی، مالک حقیقی، جو اصل آقا ہے اللہ، ان کی غلامی میں دینا، یہ تھا نا مشن اللہ کے نبی کا، اسی لیے تو اللہ کے نبی سے دشمنی ہوئی کفار مکہ کی، کیونکہ وہاں پر جو ان کے سرکردہ لوگ تھے انسانوں کو غلام بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور پیغام دینے والا پیغام دے رہا ہے کہ تم کسی کو غلام نہیں بنا سکتے، تم اور وہ دونوں اس اللہ کے غلام ہیں، برابر ہو تم، یہ بہت بڑا انقلاب تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھا تھا، یہی دشمنی کی بنیاد اس وقت بھی تھی اور یہی دشمنی کی بنیاد آج بھی ہے، اس طاغوتی نظام کا، باطل نظام کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ نظام عدل ہے، عدل کی بات نہ کرو، انصاف کی بات نہ کرو، حق کی بات نہ کرو، سرمایہ دار مزے کرے گا، پیسے کی بنیاد پر کھائے گا، عیاشی کرے گا، اور مزدور صرف اس کی خدمت کرے گا، اس نظام کو زندہ رکھنے کے لیے پاپڑ بیل رہے ہیں، دشمنیاں کر رہے ہیں، اسلحہ بنا رہے ہیں، جنگیں کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنی خواب غفلت میں بے ہوش پڑے ہیں، یہ قرآن جیسی دولت آپ کے پاس، میرے پاس، یہ اللہ کے الفاظ جو ہمیں دکھا رہے ہیں کہ اصل تمہاری منزل کیا ہے، کرنا تمہیں کیا ہے، اللہ کے نبی کیا کرنے آئے تھے، ھواللذی ارسل رسولہ بالھدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، اللہ نے تو بھیجا اس لیے تھا اپنے رسول کو الھدا یعنی قرآن دے کر کہ وہ اس کو غالب کر دے دنیا کے سارے نظاموں پر، تین دفعہ قرآن کہتا ہے یہ بات، اور صحابہ نے اسی مشن میں اپنے آپ کو لگا دیا، کھپا دیا، نتیجہ کیا ہوا، دنیا میں امن آیا، امن جس کو کہتے ہیں، اللہ نے صرف ایک تھوڑا سا ہمیں کہہ لیجیے آج کی زبان میں ارض کر رہا ہوں ٹریلر دکھا دیا، وہ منظر دکھا دیا، اس کو قائم کیوں نہ رکھا، یہ اس میں مشیت کیا ہے اللہ کی، کہ اگر وہ قائم رہتا تو میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا تھا، پھر خلفائے راشدین کا دور، اس دور جیسا پوری تاریخ انسانی میں کوئی دوسرا دور لا کے دکھا دے، کوئی لا کے نہیں دکھا سکتا، وجہ کیا تھی کہ اللہ کا دیا ہوا نظام نافذ کر دیا تھا انہوں نے، بس حقدار کو اس کا حق مل گیا تھا، امن تھا، اطمینان تھا، سکون تھا، اور کیا عجیب داستانیں ہیں، عجیب داستانیں ہیں کہ ایک گدڑیا جنگل سے بھاگتا ہوا آتا ہے، دعائیاں دیتا ہوا شہر کی طرف، اور روتا جاتا ہے اور کہتا ہے کیا عمر کا انتقال ہو گیا، کیا عمر کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے کہا بھائی ہاں ہو گیا، لیکن تمہیں کیسے پتا، اس زمانے میں تھوڑی ٹیلی فون اور مواصلات، وہ جنگل کے اندر رہنے والا، دور دراز اپنی بھیڑیں چڑھانے والا، اس کو کیسے اطلاع پہنچی؟ اور وہ روتا ہوا آ رہا ہے کہ عمر کا، کہہ لگا کہ آج ایک بھیڑیے نے میرے بھیڑ پر حملہ کر دیا. آج کیا عجیب لاجک بنتی ہے، ذرا سوچے انسان تو کہے جی میری عقل تو نہیں مانتی. وہ بھائی عقل کو لے جا کے کہیں بستے میں بند کرو. یہ واقعات لکھے ہوئے کتابوں میں. بھائی ایک بھیڑیے نے آج میری بھیڑ پہ حملہ کر دیا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ عمر کا انتقال ہو گیا ہے. کیا اللہ نے وہ نظام بنا کے دیا تھا؟ کیا وہ چیز تھی؟ کیا وہ امن جس کو ہم ترس رہے ہیں آج اپنے گھروں کے اندر بھی؟ گھروں کے اندر ایک شخص اپنے اندر بے اطمینانی میں ہے، وہ بے اطمینانی اس کے ہر رشتے میں، وہ شوہر ہے تو اس کی بیوی اس سے مصیبت میں ہے، وہ باپ ہے اس کی اولاد اس سے مصیبت میں ہے، وہ بھائی ہے تو اس کا بھائی اس سے مصیبت میں ہے، وہ بیوی ہے تو اس کا شوہر اس سے مصیبت میں ہے، وہ ماں ہے تو اس کی اولاد اس سے مصیبت میں ہے، وہ بہن ہے تو اس کی بہن، وہ پڑوسی ہے تو اس کا پڑوسی اس سے مصیبت میں ہے. اور اسی فرسٹریشن اور تناؤ کی کیفیت جب آگے جڑتے، پورا معاشرہ اس وقت بے اضطرابی کیفیت میں ہے، غصے کے عالم میں ہے، پوری دنیا اس وقت پاگل ہو چکی ہے، دیوانی ہو چکی ہے. اور اللہ نے ہمارے ہاتھ میں یہ خزانہ دیا ہے، یہ کنجی دی ہے، یہ چابی دی ہے. اس کو پڑھو، پڑھاؤ، اس پر عمل کرو، اس کے نظام کو نافذ کرنے کی محنت کرو. یہ کام تمہارے کرنے کا ہے جس پر تمہاری ایویلویشن ہونی ہے، تمہارا حساب کتاب ہونا ہے. اللہ تو پوچھے گا کل قیامت کے دن کہ یہ خزانہ میں نے تمہیں قرآن دیا تھا، کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ اس میں میں نے احکامات تمہیں دیے تھے جس کا نفاذ تمہیں کرنا اور کروانا تھا، کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ ارے یہ دوسری اقوام ہماری گریبان پکڑ کر کھڑی ہوں گی، یہ کافر ہمارے گریبان پکڑ کر کھڑے ہوں گے اللہ سے شکوا کرتے ہوئے کہ یا اللہ یہ خزانہ ان کے پاس تھا، یہ کنجی ان کے پاس تھی، دنیا کو ہر طرح کی بدامنی سے، جنگ سے نکال کر امن کا رستہ دینے کا رستہ یہ ان کے پاس تھا، یہ خود بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور ہمیں بھی اس سے دور رکھا. یہ ہے وہ خزانے کا سانپ جو خزانے پر بیٹھتا ہے، نہ خود اس سے فائدہ اٹھاتا ہے نہ کسی اور کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے. ہماری تو حالت کیا ہوگی کل قیامت کے دن، سوچئے ذرا، ہم تو ڈبل مجرم ٹھہرائے جائیں گے اس دن اگر ہم نے اس قرآن کے احکامات پر عمل کرنے اور کروانے کے لیے اپنی زندگیوں کو نہ لگایا. اور ابھی بھی ہم زندگی اپنی بس دو روٹی اور پانی کے گلاس کے چکر میں ضائع کرتے رہے، ابھی بھی ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا سونا ہی ہے بس. تو دنیا میں جو بربادی ذلت ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم اور رحم فرمائے. اور قرآن کو تھام کر اس قرآن کے ذریعے اس پوری دنیا میں، سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر اور پھر اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں امن کا پیامبر بنا کر اس امن کے نفاذ کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.